أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج اکتوبر 1978 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم یہ سورہ النمل کی جو آیات 60 اور 70 کے درمیان، ان میں دو تین درسوں میں بات چل رہی ہے. 20 پارہ شروع ہوا یہاں سے، امن خلق السماوات والارض. کیونکہ ان آیات کے موضوع میں باہمی بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے میں معمول کے مطابق کوئی خاص آیت سے درس قرآن کا آغاز جیسے کیا کرتا ہوں وہ نہیں کہتا، کیونکہ یہ ساری مربوط آیات چلی آ رہی ہیں. ان آیات میں مرکزی تصور تو یہی ہے کہ یہ سلسلہ کائنات خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق چل رہا ہے اور ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. مرکزی یا موضوع جو ہے عمودی، وہ یہ ہے اسی، اور اسی کے لیے اس نے یہ کہا ہے، تم دیکھتے ہو بارش کس طرح برستی ہے، تم دیکھتے ہو کہ یہ مختلف کرے جو فضاؤں کے اندر تیر رہے ہیں یہ کس طرح خاص لگے بندے قانون کے مطابق مصروف حرکت رہتے ہیں. پہاڑ، دریا، سمندر، زراعت، یہ تمام چیزیں قوانین کی پابند ہیں اور اس کے مطابق سرگرم. اب عین ان آیات کے درمیان وہ آیت لایا ہے جس کا تعلق دعا سے ہے، جیسا میں نے پچھلے درس میں عرض کیا. اور ابھی اس کے بعد ان آیات کے ایک اور آیت آتی ہے جس کا تعلق علم غیب سے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو سطحی طور پر اس قرآن کو سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ تو بلا تکلف کہہ دیتے ہیں، منکرین نہیں، ماننے والے مفسرین علماء کرام تک میں اس قرآن میں کوئی ربط نہیں پایا جاتا. بڑا ہی بے ربط کا یہ کلام ہے، کہتے ہوئے ذرا سا بھی ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں، کس کتاب کے متعلق. کتاب کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس کے اندر ربط ہونا چاہیے. بے ربط کلام تو پاگلوں کا ہوتا ہے. ان کی اپنی کسی کتاب کے متعلق کہہ دیا جائے کہ صاحب بڑا بے ربط ہے، بڑی بے ربط کتاب آپ نے لکھی ہے، پوچھئے نہیں کیا کیفیت ہوگی ان کی، لیکن خدا کے متعلق اور اس کی کتاب کے متعلق بے ربط ہے، مبہم ہے، مجمل ہے. یعنی دنیا بھر کی جتنے اسباب اور کمزوریاں اور خرابیاں کسی کتاب میں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں بتائی جائیں گی. اور پھر یہ کہ سبحان اللہ تعالی، کیا بابرکت ہے وہ ذات شریف جس نے ایسی کتاب نازل کی، کیا کہا جائے. محرم نہیں ہے تو ہی نواہ ہے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، تھوڑا سا محرم ہونا پڑتا ہے نواہوں کے ساتھ، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ معاف رکھیے ان کی اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ساز سنگیت کی جو سات سرے ہیں ان کے اندر رب سے معنی کیا ہوا کرتا ہے. اور ان آیات میں تو شاید عمدن یہ وہ کہتے ہوں، قرآن کریم میں ہے 9/34 9/34 جماعت مومنین متنبع رہو، اس سے متنات رہو. وارننگ دی جاتی ہے تمہیں کہ یہ علماء اور مشائخ، یہ پیر اور مولوی، ان کی اکثریت کو تم دیکھو گے کہ دوسروں کی کمائی کو ناجائز طریقے پہ کھا جائیں گے. کہیں گے یہ کہ ہم تمہیں خدا کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، اور فی الحقیقت خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہوتے ہیں. یہ کمائی دوسروں کی کس طرح سے کھا سکتے ہیں، کوئی چیز دیتے نہیں ہے. یعنی کچھ بھی آپ کسی کو دیں گے تو اس کے ریٹرن، اس کے بدلے میں کچھ تو اس سے ملے گا آپ کو، لیکن یہاں یہ صورت ہے ان کا کسی کو کچھ دینا تو ایک طرف، وہ تو اپنی ایک وقت کی روٹی کمانے کے بھی اہل نہیں ہوتے. وہ تو آپ دیتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، تو کیوں کہ یہ لوگ جا جا کے صرف دیتے ہی نہیں ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں اور ساتھ دیتے بھی چلے جاتے ہیں. راز کیا ہے اس کا؟ وہی دوسرے کی کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنا. کمزوری کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ جسے کہتے ہیں بد قسمت انسان، مصیبت زدہ، ناکام، بے کس، بے بس، مجبور، وہ جاتا ہے ان کے پاس کاہے کے لیے؟ حضرت صاحب دعا مانگی ہمارے، دعا کیجیے ہمارے لیے تقدیر بدلنے کے لیے. آپ نے سمجھا کہ قرآن کریم نے ان آیات میں جس میں خالص قانون کی کار فرمائی پہ زور دیا ہے، یہ درمیان میں وہ یہ بات کیوں لایا؟ اس لیے لایا کہ یہ انسان کی کیفیت یہ ہے، مصیبت پڑتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ یہاں ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے. اس کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے مجھ سے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ پھر اسی کی قانون کی طرف رجوع کیا جائے. وہ یہ نہیں کرتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ خلاف قانون کچھ ہو جائے. جب وہ ان سے جا کے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ ہو جائے، تو اس نے مانیا کہ جو کچھ قانون کے مطابق ہونا ہے وہ یوں نہ ہو، بلکہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ہو، اور وہ ہوگا اس لیے کہ آپ خدا سے کہہ کے وہ کروا دیں گے. یعنی ویسے اگر نہ کہا جائے گا وہ تو اس قائد قانون کے مطابق کرے گا، اس نے بتا دیا ہے. تو اگر صاحب میں تو مارا گیا، تو آپ کچھ کیجئے میرے لیے کہ وہ قاعدے کے خلاف کچھ ہو جائے. اگر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، چھوٹ پیسے کیا دیتے ہو، کرا دیتا ہوں اس سے میں یہ کام تمہاری مرضی کے مطابق. آپ نے دیکھا جو اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ، یہ آزار و رحبان لوگوں کی کمائی کو باطل طریق سے کھا جاتے ہیں، اور خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی اوت اور رکاوٹ یہی ہوتے ہیں. راستہ تو یہ تھا نا کہ انہیں بتایا جائے کہ بھائی یہ بات ساری قاعدے قانون کے مطابق ہوتی ہے، خدا کے قانون کی خلاف ورزی جہاں ہوئی ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، علاج اس کا تو پھر اسی قانون کی طرف عروج کرنے ہیں. یہ تو خدا کی طرف جانے والے راستے کی رہنمائی ہوگی. اور اگر وہاں یہ کہا جائے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں اس کے مطابق ہم اللہ میاں سے کرا دیتے ہیں، تو اللہ میاں کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہوگی. یہ دعائیں سن کر، دعائیں مانگ، دوسروں کی مصیبتیں سن کر، دعائیں مانگ کر قسمت بدلنے والے جن کو کہتے ہیں، تقدیر بدلوانے والے جن کو آپ کہتے ہیں، یہ ہیں سب سے بڑے خدا کی طرف جانے والے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں. کون جاتا ہے ان دعائیں سے منگوانے کے لیے؟ وہی کہ جس کا کام رکا ہوا ہوتا ہے، مصیبت پڑی ہوئی. یاد ہوگا میں کبھی بتایا کرتا ہوں کہ جو نہیں آشنا مصیبت کا، درد و غم کا نہ جو شکار ہوا، جس پہ کوئی کبھی نہ وقت پڑا، جو نہ اٹھ اٹھ کے رات کو رویا، وہ نہیں جانتا دعا کیا ہے، اسے معلوم کیا خدا کیا ہے. لیکن پتے کی بات وہ ایک ہندی دوہے والا کہہ گیا ہے تلسی کا، دکھ میں وہ تو ہر کو بھجے اور سکھ میں بھجے نہ کو، جو سکھ میں ہر کے بھجے تو دکھ کا ہے تو وہ ہر کو بھجتے ہیں. جب یہ چیز جو ہے وہ دکھ کی بات ہوتی، قاعدے قانون کے مطابق جب کچھ ہوتا نہیں ہے اسی کو بیچارگی کہتے ہیں. جب بھی آپ کا موٹر، آپ کا انجن ہی پرزے، قاعدہ قانون، پیٹرول، موبائل آئل، ڈرائیور چلتا جاتا ہے، وہ چلتی چلی جاتی ہے گاڑی. جہاں کہیں نقص ہوتا ہے اس قانون کے اندر، وہاں رکتی ہے، وہاں ٹھہرتی ہے. پھر آپ ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو، ذرا تکال آ جائے، دعا مغان والے تکال ہوا ہوگئے آگے نہیں. ورنہ جب تک وہ قاعدے کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے وہ چلتی جاتی ہے، کبھی بھی آپ دھکے والے کو آواز نہیں دیتے وہاں. تو پہلی چیز تو وہ تھی جو اس نے، میں نے جو پچھلے درس میں عرض کیا تھا، اس نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھو، دعا دعا نہ منگانے والی بات. ایسے وقت میں جہاں تمہیں صحیح راستہ نہ ملے تو ہمیں تو آواز دو کہ ہمیں وہ صحیح راستہ بتا دو جس پہ چلنے سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اور وہ صحیح راستہ ہماری قانون کی کتاب قرآن کے اندر تمہیں مل جائے گا. قانون کی خلاف ورزی سے یا ایک طرف ایک انداز کی زندگی سے اگر کوئی مصیبت آئی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس کے مطابق جو صحیح قوانین یا قاعدہ اس نے مقرر کیا اس طرف لوٹو. وہ جنہیں کہ میں نے کہا کاجر طالب کا ہے حضرت عمر فاروق ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ لوگ تربیت اور تعلیم نبوی سے کس طرح قرآن کی تہ تک پہنچے تھے. وہ جب گئے ہیں اس علاقے میں، لشکر وہاں تھا اس کو دیکھنے کے لیے گئے، وہاں تعاون پھوٹ پڑا تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ یہاں سے فوراً نکل چلو اور فرام پہاڑی کے اوپر چلے چلو. وہاں کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ سنیا زیگا نے من غور سے قرآن پہ جن کی نگاہ ہے وہ کیا بات کہتے، کہنے لگے کہ میں خدا کی ایک تقدیر سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. اس کی ایک تقدیر یہ ہے کہ جہاں وبا پھوٹ پڑے وہاں وہ جراثیم لگ جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاؤ، محتاط رہو. اور اس کا ہی قانون یہ ہے کہ جہاں یہ نہ پہنچے ہوں جراثیم، وہاں چلے جاؤ تو تم محفوظ رہو گے. خدا ہی کے ایک قانون سے خدا ہی کے دوسرے قانون کی طرف جا رہا. وہ وہاں بیٹھے ہوئے تعاون زدہ علاقے میں بیٹھے ہوئے دعائیں مانگنے لگ گئے. ایک قانون یہ تھا کہ وہاں رہو گے تو جراثیم سے الجھ جاؤ گے، مرض لگ جائے گا. دوسرا قانون یہ تھا کہ اس علاقے میں چلے جاؤ گے جہاں جراثیم یا نہیں ہے، وبا متاثر نہیں ہے تو بچ جاؤ گے. یہ تھا دعا کا مقصود کہ ایسے وقت کے اوپر ہم سے پوچھو. خدا نے کہا ہے کہ اب تمہارا قانون کیا ہے جس کے مطابق میں اب فیصلہ کروں. تو یہ جو درمیان میں دعائیں منگا کے قسمتیں بدلنے والے بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہوتا ہے، جب بھی دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ دعائیں مانگنے والے بیٹھ جاتے ہیں. آج وہ گرجا ہو، وہ مندر ہو، وہ خانقاہ ہو، وہ گردوارا ہو، وہ آپ کی مسجد ہو، وہ آپ کی خانقاہ ہو، جب بھی قاعدے قانون کے مطابق لوگوں کے کام نہیں ہوتے، مجبور ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، تو وہ پھر اس طرح سے ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں. اور یہ جنہوں نے کہتے ہیں کہ ہم کرا دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ آؤ تم اور ہم مل کے اس غلط قانون کو بدلوائیں جس کی روح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں، وہ تو زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے بے شک، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری آمدنی ہوتی چلی جائے. جب بھی خلاف قاعدہ کوئی نظام، خلاف قانون کوئی معاشرہ ہوتا ہے، تو تمام ایسے لوگ جو اس طرح خلاف قانون والے جو لوگ ہیں ان کو ایکسٹرائز کرتے ہیں، ان کی بڑی آمدنی بڑھ جاتی. یہ جو آپ کو تشکیل پاکستان کے وقت جو لوگ اس وقت موجود تھے آپ کو معلوم ہے، یہاں کہیں کہیں یہ خانقاہ یا کوئی قبر ہوا کرتی تھی. اب جو گھروں سے زیادہ تعداد قبروں کی اور قبروں کے اوپر وہ اس کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے اور چادریں چڑھی ہوئی، ہر تیسرے دن کہیں نہ کہیں عرس، ہر تیسرے دن کہیں نہ کہیں میلہ، یہ ایک کانٹا بنا ہوا ہے سر. اور یہ خانقاہیں اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ملنگ اور یہ سارے اور ان کے گرد جھرمٹ، یہ کیوں اتنا زیادہ ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے کام قانون کے مطابق نہیں ہوتے. یہ کیوں اتنے زیادہ ڈاکٹروں کی دکانیں بڑھ گئی ہیں، رجس کی دکانیں اتنی کیوں بڑھ گئی ہیں؟ اس لیے کہ قانون کے مطابق صحت کے جو طریقے ہیں وہ یہاں باہر نہیں پہنچ رہے. کیوں وکیلوں کے اتنے کارنامے بڑھ گئے ہیں؟ اس لیے کہ قانون کے مطابق کوئی کام ہو نہیں رہا. یہ ہے وہ جو اس نے آزار و رحبان کے متعلق کہا، یہ سارے کیٹیگریز اس میں آتی ہیں. اب آپ نے سمجھا کہ قرآن کریم نے یہ قوانین کی باتیں ساری کہہ کے، جن میں کسی کو انکار نہیں کہ بارش قانون کے مطابق چلتی ہے، ہوائی قانون کے مطابق چلتی ہیں، یہ سارا نظم و نسق، دریا یوں بہتی ہیں، سمندر میں جوار بھاٹا یوں آتا ہے، اس کے درمیان یہ چیز وہ کیوں لایا تھا؟ وہ اس لیے لایا تھا کہ سارا کچھ ہمارا قانون کے مطابق نہ ہوتا ہے تو انسانی زندگی ایسی ہے کہ جہاں لا قانونیت دار فرما ہوگی، اور اس کے لیے تم ان کے پاس جاؤ گے کہ اگر صاحب کام بگڑا ہوا ہے قانون کے خلاف کچھ کرا دیجیے، ادھر کچھ نیاز یا نظر نکی کے لیے دے گا میں پکا کے کھلاؤں گا. اگر صاحب بھی مزار اٹھے وہاں گئے تو ان کے یہاں جا کے رشوت دی. بات تو ایک ہی ہے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں تو مزہ میاں سے کرا دیجئے، وہاں اس کو وکیل کے ایجنٹ کو دیا کہ یہ دیتے ہیں تو آپ مجسٹریٹ سے یہ کرا دیجئے. قوانین آگے بھی پیچھے بھی وہ آ رہی ہیں، اور اس کے لیے بتایا یہ کہ جب انتظام نظام اجتماعی بگڑ جائے اور قانون کچھ نہ کر رہا ہو تو یا جانکم خلفاء الارض، تو نظام خلافت بدلو، پھر یہ چیز ساری ٹھیک ہو جائے گی. ایک کیٹیگری تو یہ بادل کی طرف کھانے والوں، دوسری کیٹیگری وہ ہے جو قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، قسمت کی باتیں پوچھنے جاتے ہیں نہیں، میری بیٹیاں معاف رکھیں، جاتی ہیں زیادہ، یہی زیادہ بدقسمت ہوتی ہیں بیچاری. یہ یہاں سے وہاں تک دھاتی کے باہر دریائے راضی کے کنارے کو خود بات کے دیکھیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پنجہ لیے ہوئے ہیں، کوئی طوطا لیے ہوئے، یعنی انسان کی قسمت طوطا بتا رہا ہو، بیٹھے ہیں، لیکن اندازہ لگائیے ان کے گرد جرمت کتنا ہوتا ہے. اور ان میں سے بھی وہ بیچاریاں جو وہ برقعے والی ابھی ہیں وہ زیادہ مظلوم ہوتی ہیں، یعنی ان کے گرد جرمت ہوتا ہے، وہ دعائیں مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں. اور آگے یہ بڑا ہے، انہی آیات کے اندر بتاتا آ رہا ہے کہ ہر چیز قاعدے کے مطابق، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جا کے تم قسمت کا حال ان سے پوچھتے ہو. قسمت کے معنی یہی ہے نا کہ غیب کا علم، ہونے والی بات جو ہے اس کے متعلق کچھ علم. یاد رکھو یہ غیب کا علم جو ہے یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ان کے پاس مت جاؤ، انہیں کہو کہ تم آگے کھاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب کتنا ہے. یہ دوسری چیز جو چلی آ رہی ہے شروع سے، یعنی جب سے بھی انسان نے یہ مذہب کی دنیا جو ہے جس کا تصور پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ چیز کے خلاف قاعدہ کسی طرح سے یہ منتر جنتر دعائیں یہ مغا سے کچھ کام کرا لیے جائیں، یا قسمت کے قسمت کا حال معلوم کیا جائے، یہ مرکز ہوتے ہیں یہ مذہب پرست سب کا جو ہوتا ہے ان کا، اور یہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. قرآن نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ان دونوں مراتب سے، اگر ان کے پاس جاتے ہو تم قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے. اور درمیان میں ایک بات کہی، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے جب بات کرو اور یہ دعویٰ کریں اس چیز کا، تو ان سے کہیے کہ صاحب دلیل لاؤ اس بات کے لیے جو تم کہتے ہو. کیا بات، دلیل تو قانون اور قاعدے کے مطابق لائی جاتی ہے نا. جو کام آپ نے بلا قاعدہ کرانا ہو اس کے لیے دلیل کیا، وہ تو بلا دلیل ہوتا ہے، دلیل مانگتا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اگر ان سے ہم دلیل مانگتے ہیں تو اپنی سچائی کے لیے بھی تو ہمیں دلیل دینی پڑے گی. یہ کہ ہمارے کہنے سے خدا یوں کر دیتا ہے، اس کے لیے تو دلیل نہیں دی جا سکتی. کہتا ہے دلیل خارجی کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ قاعدہ قانون ہے، آپ کو سائنس کے انکشافات بتائیں گے. انسانی دنیا کے اندر اگر تم اس قسم کی چیز چاہتے ہو تو اس سے پوچھو کہ اس کے لیے دلیل لاؤ کہ کیسے یہ کچھ ہو سکتا ہے. کہا کوئی دلیل نہیں لا سکیں گے، لا برہانہ، دلیل کوئی نہیں دے سکیں گے. جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ انسانوں کو انسانوں کس قدر سے نکالتا ہوا لے جاتا ہے، کس طرح صحیح قاعدے اور قانون کی زندگی بتاتا ہوا چلا جاتا ہے. لا یعلم من فی السماوات والارض غیبا الا اللہ، غیب وہ ہوتا ہے جو واقعہ ابھی ہوا نہ ہو، ابھی ہونے والا ہو. اس کے متعلق تو قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں. بڑی بنیادی چیز انما الغیب للہ 10/20، بہت سے مقامات اس نے کہا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ 6/73 ریفرنس. غیب اور شہادت کے دو اصطلاحات قرآن نے ایک دوسرے کے بالمقابل قائم. شہادت تو وہ چیز ہوتی ہے مشہود جو چیز سامنے آ جائے، جو بات عید کہتے ہی وہ ہیں کہ جو کسی چیز کے نگران ہو، جس کے سامنے ہو وہ یہ چیز. ضمن میں یہ عرض کر دوں، یہ جو ہمارے ہاں ہے نا خدا کی راہ میں جو جان دے دیتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے، قرآن کی یہ اصطلاح نہیں ہے. قرآن ان کو مقتول فی سبیل اللہ ہی کہتا ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے، جان دینے والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی شہادت اس کے ہی معنی ہوتے ہیں قرآن کی روح سے بھی، اور آپ کا یہ جو ایویڈینس ایکٹ ہوتا ہے اس میں بھی جو بات کسی نے اپنے آنکھ سے دیکھی ہو اسی کی شہادت قابل قبول ہوتی ہے. اگر وہاں جا کے کہا جائے کہ جی میں نے دیکھا تو نہیں, میں نے سنا ہے, یہ اسی وقت اس کو کمرے سے نکال دیتے ہیں کہ یہ شہادت شہادت ہی نہیں ہے. شہادت وہی ہوتی ہے تو شہید ہوتا ہے جس کے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہو. غیب ہو کہ وہ شاید جو اس طرح سے مشہور طور پہ سامنے نہیں آئی اس کا علم, کہا کہ اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہوتا. اب خدا کے لیے یہ جو چیز کہی ہے نا کہ غیب اور شہادت, تو یہ بات ذرا سمجھ لینے کی ہے. اگر کہ تھوڑا سا سیانہ نقطہ ہے یہ, خدا کے لیے تو کوئی چیز نہ غیب ہو سکتی ہے نہ یوں شہید ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس نے کہا ہوا علی کل شئن شہید 34/47. تو جب اس نے کہا ہے کہ وہ تو ہر چیز اس کے سامنے ہے تو پھر یہ غیب کیا ہوا؟ یہ ہمارے نقطۂ نظر سے ہے کہ جو تمہاری نگاہوں کے اندر غیب ہے وہ اس کے لیے غیب نہیں ہے, وہ تو اس قسم کا علم رکھنے والا ہے ازلی ابدی طور پر. یہ جو ٹائم کے متعلق فلسفہ ہے یہ بڑی بڑی بہت پیچیدہ سی باتیں ہیں, اس درس میں بولانے والی نہیں, لیکن اس کے لیے خدا کے لیے ایک ان کے یہاں اصطلاح ہے کہ اس کے لیے خدا کے نزدیک پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر, ماضی حال اور مستقبل, یہ کچھ نہیں ہے. ایٹرنل ناؤ اسے کہتے ہیں, یہ این کیپیٹل ہوتا ہے اس میں. اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے, حاضر ہے, اس کا علم اس کے اندر, اور وہ چیز ہے جیسے سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوں تو پہاڑ کے دوسری طرف کی چیز آپ کے لیے غیب ہے, اور جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے اس کے لیے وہ بھی شہادت. تو خدا تو ان بلندیوں کے اوپر ہے کہ جہاں کوئی چیز بھی اس کی نگاہوں سے غیب نہیں ہے, سامنے ہے. تو اس نے جو عالم الغیب کہا ہے نا کہ وہ کہا ہے تمہارے نقطۂ نگاہ سے, تمہارے پیمانوں کے مطابق جو چیز ابھی واقعہ میں نہیں آئی آنے والی ہے اسے تم غیب کہتے ہو, جو آ چکی ہے اسے تم شہادت کہتے ہو, اور اس کے لیے تو وہ ہر چیز جو ہے مشہود ہے, نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن جو چیز تمہارے سامنے مشہود نہیں ہے ابھی, ہونے والا واقعہ جو ہے ابھی, اس کا علم تمہیں نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں غیب, جسے کہا ہے یہ علم عام انسان تو ایک طرف رہے, نبیوں کو بھی اب خود اس کا علم نہیں ہوتا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے متعلق قرآن کریم میں ہے, اور انبیاء کرام کے متعلق بھی یہی ہے, ہر نبی کے متعلق ایک ہی چیز ہوتی ہے. کہا یہ ہے 11/21 حضور کے متعلق کہا نا کہ یہ فوق البشر ہے, انسان نہیں ہے. آپ نے کہا کہ غلط بات ہے, میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں, یہ سب کچھ اس لیے کر دکھاتا ہوں کہ میں اس کے قانون کے عین ٹھیک مطابق سب کچھ کرتا جاتا ہوں, اس لیے اس کے نتائج یہ نکلتے چلے جاتے ہیں. اور اگر تم اپنے تصور میں یہ چیز رکھے ہوئے ہو کہ نہیں جناب, ولی اللہ خدا کا مقرب, اور پھر یہ تو خدا کا رسول ہے, خدا کا نبی ہے صاحب, اس کو تو اس قسم کی چیزیں حاصل ہونی چاہیے کہ فوق البشر ہیں, سپر نیچرل ہے, سپر ہیومن ہے. کہا غلط ہے, ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں, آؤ لٹا دوں گا میں تمہیں, دے دوں گا, بالکل نہیں. میں بھی تمہاری طرح اپنی روٹی کماؤں گا تو کھاؤں گا, یہ نہیں. ولا اعلم الغیب, میں بھی غیب کا علم نہیں جانتا, اس لیے اس کے لیے بھی میرے پاس مات آؤ کہ ہمیں قسمت کا حال بتائیے. میں تو اپنے متعلق نہیں جانتا کہ کل کیا کروں گا, دوسروں کے متعلق کیا بتا سکتا. تو آپ سوچیے کہ وہ ہستی, وہ گرامی قدر ہستی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اس نے انسانی کے نجات معراج کبرا پر واقع, وہ بھی یہ اعتراف کرتی ہے, اور قرآن میں اس کے متعلق بتا دیا گیا ہے کہ میں بھی غیب نہیں جانتا. تو آپ سوچئے کہ کوئی اور انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ میں کل کی بات تمہیں بتاتا ہوں, قسمت کا حال بتاتا ہوں. اور جسے آپ پیش گوئیاں کہتے ہیں وہ تو ساری بات ہی یہ ہوتی, پیش گوئی کے معنی یہ نا کہ اس واقعہ کے صادر ہونے سے پہلے بتا دیا جائے. کسی کو تو غیب کا علم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا, اور دوسرے مقام کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو باتیں آپ سے کہتا ہے کچھ ماضی کی باتیں جو ابھی تم نہیں جو تم نہیں جانتے, آنے والے واقعات تو یہ خود نہیں غیب کا علم جانتا, ہم اسے وحی کے ذریعے سے ہی بتاتے ہیں تو یہ تمہیں بتاتا ہے, ورنہ آج خود یہ بالکل غیب کا علم نہیں جانتا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ جانتے تو یہ جو اس کے بعد نام لگی ہوئی ہے ہمارے ہاں تیسیم گوئیاں کرنے والوں کی, جو تمام جتنے بھی آپ ولی اللہ صوفیہ کرام بتا رہے ہیں ان کے لیے ایک ہی سند ہوتی ہے کہ تیسیم گوئیاں کرتے ہیں, حضرت صاحب سے پہلے ہی دس دیں گے کی ہونے والا ہے, پہلے ہی دس دیں گے, اور پھر چلتے چلتے آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں. آپ ہمارے ہاں کا یہ جو مدعی نبوت ہے وہ قادیانی مرزا تھا, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صاحب دیکھ لیجئے میری حال تسلیم گئی تھی پوری ہوتی ہے, اس لیے میں نبی کیوں نہیں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی نہیں غیب کی بات جانتا, میں بھی تسلیم کوئی نہیں کر سکتا. وہ اپنے دعوی نبوت کی ثبوت میں یہ چیز پیش کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں تسلیم کو جی ساری تسلیم کو یہ بھری پڑی ہیں صاحب, اس کے متعلق یوں پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کے متعلقین جو ہے وہ متقدین وہ صرف تعویلیں کرتے ہیں اس میں. بہرحال یہ دعویٰ کرنا کہ میں تسلیم گوئی کر سکتا ہوں یا کہنا یہ تسلیم گوئی کر سکتے ہیں عزیزا نے من, باقی دنیا جو کچھ کہے تو کہے, قرآن کو ماننے والا خدا پر ایمان رکھنے والا تو یہ قطن نہیں کہہ سکتا جب اس نے کہا کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس نے تو واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا 31:34 یوں کہ 31:34 دو باتیں تو یہ کہیں ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. الساعۃ کا علم خدا کو, وہ اساس آنے والی قیامت جسے کہتے ہیں وہ, یا اس دنیا کے اندر جو انقلابات آتے ہیں وہ انقلابات آئیں ان کے متعلق بھی پہلے سے نہیں کہا جا سکتا. میں ابھی عرض کروں گا کہ پہلے سے کیوں نہیں کہا جا سکتا. ینزل الغیث وجعل و ما فی الارحام, وہ جانتا ہے بارش کے متعلق, جانتا ہے کہ رحم مادر کے اندر جو بچہ ہے اس کی کیا کیفیت ہے. عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب خدا نے کہا ہے کہ اس کا علم بھی کوئی دوسرا نہیں جانتا, تو یہ تو اب یہ موسم کی پیشین گوئیاں تو روز ہوتی ہیں, اور اگر وہ ایکوریٹ ہوتا ہے ان کی کیلکولیشن جو ہے تو وہ تو بتا دیتے ہیں, اور یہ جو رحم مادر کے اندر کی بات ہے تو آج تو آئینے کی طرح وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ نہیں جانتے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم علم کے ذریعے سے ان باتوں کو نہیں جان سکتے, یہ تو نہیں کہا اس نے. یہی تو چیز ہے جہاں رکنا ہوتا ہے کہ قرآن الفاظ کیا کہے. ہم بھی جانتے ہیں اور جو اس علم کے مطابق تم میں سے کوئی کوشش کرے گا وہ بھی جان لے گا. جو نہیں جان سکتے وہ یہ ہے, وہ کوئی نفس یہ نہیں کہہ سکتا ڈیفینیٹلی کہ میں کل یہ کروں گا, وہ نہیں کہہ سکتا کہ میری موت کہاں واقع ہوگی, یہ نہیں جان سکتے تھے. کسی دوسرے کے متعلق یہ کہنا کہ تم کل کیا کرو گے یا کل کیا ہوگا, کل کے معنی یہی نہیں تمہارو جسے ہم کہتے ہیں, یہ جو غدن کا لفظ ہے عربی زبان میں جو جس معنی میں فیوچر ہم کہتے ہیں نا, پردہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ اس معنی میں آتا ہے. والتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر شخص کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. پہلے تو یہ کل کے معنی یہ نہیں کہ آج مسلم جمعہ ہے تو ہفتے کے لیے میں کیا بھیج رہا ہوں, اس کے معنی فیوچر ہوتا ہے فردہ کے لیے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل کو فردہ میں کیا کروں گا. کیا بات ہے یہ, ٹھیک ہے اپنے متعلق انسان کیا ہے کہ کیوں نہیں, میں آج فیصلہ کرتا ہوں اور اس فیصلے کے اوپر میں پابند رہوں گا اور کر کے دکھاؤں گا. لیکن اس میں آج میں اور جو آنے والا بھی پردہ ہے, بہت سے ایلیمنٹ, بہت سے عناصر, بہت سے اسباب آتے ہیں, ایسے آتے ہیں جس پر اس ایک فرد کو بھی کنٹرول نہیں ہوتا. رات ہی کو زلزلہ آ جائے تو کیا کر دے گا, گاڑی میں جا رہا ہے ٹکر ہو جائے, اسے تو کہتے ایکسیڈنٹ ہے, اتفاقیہ جو چیز ہو جاتی ہے. بڑے عناصر ایسے شامل ہوتے ہیں جن کے متعلق انسان خود بھی نہیں یہ کہہ سکتا ڈیفینیٹلی, یہ کہے وہ کہ میرا ارادہ یہ ہے کرنے کا, میری اسکیم یہ ہے, بشرطے کہ آل دیز ایلیمنٹس, یہ مختلف عناصر جو آتی ہیں درمیان میں, وہ بھی اس کے مطابق ہوں تو پھر یہ ہوگا. اور اس سے تو ضروری نہیں کہ ہر ایک پہ اس کا کنٹرول ہو. ابھی ابھی میں نے جو کہا ہے, رات کو سوتے سوتے ہی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور اس کو ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جانا ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں انسان کے کسی کام کرنے کے لیے, اس میں اس کا اپنا فیصلہ ہی قول آخر یا قول فیصل نہیں ہوتا, بہت سی اور عناصر شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اس لیے کہا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا, نہ یہ بتا سکتا بہت قبل از وقت کب مروں گا اور کہاں مروں گا. اور یہ تو اس کی رحمت ہے جو انسان کو اس نے اس کا علم نہیں دیا کہ تمہاری موت کب ہوگی. میرے اللہ, یہ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں نے اگلے سال اس مہینے میں اس تاریخ کو مر جانا ہے, تو وہ آج ہی سے وہ موت شروع ہو اس کے اوپر, ایک دن سانس لینا اس کے اوپر آرام ہو جائے گی. خوب ایک ایک دن جو گزرتا چلا جائے, وہ گھر والے دوست یار سارے آنا شروع ہو جائے. وہ تو موت کے متعلق عدم علم ہے جس بنا پہ ہم جو زندہ رہتے ہیں اور آرزوئیں اور مقاصد جو ہیں وہ تعمیر کرتے رہتے ہیں. وہ اس نے ٹھیک کہا, حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. یہ جو یقینی علم اس کو نہیں دیا گیا, یہ بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے. لیکن بہرحال یہ ایک وہ چیز ہے جسے غیب کہا جا سکتا ہے, نہیں نہیں اس کا ہو سکتا. یہ ہے جو اس نے کہا ہے کہ تم جو پوچھنے جاتے ہو دوسروں سے, وہ کیا بتائیں گے تم. اور یہاں سے ایک بہت بڑی بات سامنے, عزیز نعمان, بات تو اتنی سی نظر آتی ہے نا کہ غیب کا علم صرف خدائی کو ہے. کھڑے ہو کے سوچیے اس کی گہرائی میں جا کے کہ وہ بات کیا کہہ گیا. یہ علم الافلاک کے ماہر جو ہیں ہزار سال پہلے بتا سکتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ سورج کو گرہن کس تاریخ کو لگے گا, کس وقت لگے گا, کتنا لگے گا, کتنے وقت تک رہے گا. کبھی غلط نہیں ہوا اگر اس کا وہ ان کا کیلکولیشن تھی. قرآن کہتا ہے یہ اس لیے کہ انہیں ہم نے صاحب ارادہ نہیں بنایا, صاحب اختیار نہیں بنایا, وہ قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سخر لکم ما فی السماوات والارض, انہیں ہم نے قانون کی زنجیروں میں جکڑ دیا. قانون سے واقفیت حاصل کر لو, تمہیں معلوم ہو جائے گا. اگر کسی کو پتا ہے کہ ریل کی پٹلی جو ادھر جاتی ہے اور کانٹا کسی موڑ دیا ہے, اس نے وہ بتا سکتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد یہ ادھر مڑ جائے گا, مڑ جائے گا وہ ادھر کو. اس نے پٹری پہ جانا ہے, پٹری کا علم تمہیں معلوم ہے. انجن صاحب اختیار و ارادہ نہیں, مسخر ہے قاعدے قانون کی پٹریوں. کائنات کی کوئی شے بھی صاحب اختیار و ارادہ نہیں. کچھ تھوڑا سا, ذرا سا جسے کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا اختیار, یہ جو لائف کی زندگی کی ارتقائی شکل ہے کچھ پرندوں میں یا اس قسم کے زندگی جس کو کہتے ہیں اس میں, یہ ذرا سا ہے. وہ تو معلوم نہیں ہے وہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں. آپ ان کے متعلق بھی پریڈکشن یا یقین جو نہیں کر سکتے. وہ سلیمان نے جو لکھا ہے لمیٹیشن آف سائنس کے اندر, بڑی اچھی کتاب ہے. وہ کہتا ہے میز کے اوپر 10 سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے, ہزار سال میں واقعہ ہونے والے جو اخلاق کے جو حادثات ہیں ان کے متعلق تو کیلکولیشن کر کے وہ بتا سکتے ہیں. یہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ سورج تو کم کون لگے گا کہنے لگا, لیکن اس میز کے اوپر اگر ایک مکھی آ بیٹھے تو وہ 10 چھوڑ کے 100 بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہاں سے اڑ کے یہ کہاں بیٹھے گی. بڑی عمدہ میں نہیں بتا سکتے. सूरज को इसका अख्तियार नहीं है कि वो निकलने के बाद पूरी रोशनी देगा, आधी रोशनी देगा, नहीं देगा, उसको अख्तियार नहीं है। इसको इतना सा अख्तियार है कि ये उड़ के जहाँ जी जाए बैठे। उसने कहा कि जिसकी ये सूरत हो उसके मुतल्लिक पहले से कुछ कहना, प्रिडिक्ट करना, यकीन गोई करना बड़ा गलत है। सौ साइंटिस्ट भी यही कितनी बदजस्ता मिसाल है। सामने जो मेल को बैठी हुई मछली है उसके मुतल्लिक ये कभी नहीं कह सकते कि उड़ के कहाँ बैठे। तो अजीजान मन, जो इंसान साहब इख्तियार इरादा बता बनाया गया है, ए मलूम आश्चर्य तुम, वो कहता है हमारी मसीहत खारजी कायनात में चलती है, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी मसीहत चलती है, तुम उसके मुताबिक जो जी में आओ कर सकते हो। इस किस्म के साहब इख्तियार इरादा के मुतल्लिक किसी का ये कहना कि कल ये करेगा, अरे मसीह के मुतल्लिक तो तुम बता नहीं सकते कि ये उनके कहाँ बैठेगी, इसके मुतल्लिक क्या कह सकते। इन हिसाब दानों के और खास तौर पे ये जो मुनज्जम होते हैं, मुनज्जम नजम से है ना, इसके माने सितारा है, वो एक कहीं से ख्याल आ गया। यूनान के हुक्मा में से बाद में ये कहा है कि इंसानों की तकदीरें सितारों के ताबे होती हैं, जो सितारों का इलम जानते हैं वो इंसानों की तकदीर भी बताते हैं। फिर गर्दिश का लफ्ज इसी तरह से आया ना, तो गर्दिश अखलाक आ गया, फिर वो सारा कुछ वही तसव्वुर पुराना तवाहम आती है। इंसान की का मुस्तकबिल, इसकी किस्मत, ये ताबे हैं इन सितारों के। कुरान ने मैंने अर्ज किया कि इन सितारों के ताबे तुम समझते हो, सखर लकुम, ये तुम्हारे ताबे हैं, और ये तो इतने मजबूर हैं कि उस कानून से जरा इधर उधर नहीं हट सकते। और यही वो कुरान की बात है जो हमारे दौर के कुरान के समझने वाले मुफक्किर ने बड़े अंदाजों में, बड़े सही अंदाजों में ये बातें कही कि तेरे मुकाम को अंजुम शनास क्या जाने। दलील आगे दी कि खाके जिंदा है तू, ताबे सितारा नहीं, खाके जिंदा सितारे के ताबे कैसे हो सकता है, उसमें तो लाइफ ही नहीं है। खाके जिंदा के माने साहब ये राधा, तेरे मुकाम को अंजुम शनास क्या, खाके जिंदा है तू, ताबे सितारा नहीं। और जब ये सूरत है इंसान की, तो ये जो तसव्वुर है, ये जो आप जाके किसी से किस्मत का हाल पूछते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हम जरा देख के बताते हैं, तो क्या देखते हैं, कहते हैं कि वो हर एक की जो तकदीर है वो लौहे कलम के साथ जो लिखी हुई है के ऊपर, तो वो हम जरा वहाँ से रिकॉर्ड निकाल के देखाएंगे रात को जाके, पता नहीं चोरी चोरी देख रहा हूँ ना सौरा, जिनको कभी नहीं कहते, कहते हैं रात को देखेंगे, वहां से देख आएंगे और फिर आगे बता देंगे। तो गोया ये जो तसव्वुर है ना कि इंसान के मुतल्लिक जो कुछ उसने करना है सारे का सारा पहले से लिखा हुआ है, जिसे तकदीर या किस्मत कहते हैं, ये बिल्कुल बातिल तसव्वुर है। साहब इख्तियार इरादा की पहले से तकदीर लिखी हुई हो ही नहीं सकती, अगर वो लिखी हुई पहले से मौजूद है तो ये साहब इख्तियार नहीं है। तकदीर के पाबंद नबातात और जमादात, चाहे इंसान है आकाम इलाही का है पाबंद, तकदीर के पाबंद नबातात और जमादात, उनके मुतल्लिक तो ये है कि सूरज ने इस तरह खुला वक्त करना है। रोज आते वो टीवी के बाद लिखा हुआ होता है कि कल इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे गुरूब होगा, उसको इसका तैयारी नहीं कि एक सेकंड का भी उसमें खर्च पैदा करता है। लेकिन मेरे मुतल्लिक तो हजार टीवी भी नहीं कह सकती कि ये इतने बजे बिस्तर से उठेगा, या घुल भी जाएगी नहीं उठूंगा, अल्लाह की करना। ये जो चीज कही गई है ना कि तुम्हारी तकदीर मेरे मुतल्लिक पहले ही से उसने लिख दिया कि ये जन्नत में जाएगा, राजी आयश लेता जो मर्जी करता जरा मैं सब गलत, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन, तू अपनी सर गुजश खुद अपने कदम से। इंसान कायदों का पाबंद होता है तो एक मुकाम से रुकता है, कायदा जो होता है उसके मुताबिक, जब बेकायदगी की तरफ जाता है तो फिर इसकी तवाम परस्ती की इम्तहान ही होती, फिर वो जिंदा हजरत साहब के पास ही नहीं जाता, फिर वो हजरत साहब के कब्र के पत्थरों के पास जाते हैं। यानी हजरत साहब की बेबसी का ये आलम कि वो फौत हुए हैं तो आपका जी चाहे सर्दी के मौसम में लाख बस्ता पानी से उनको नहला दें, वो ये भी नहीं कह सकते साहब क्या कर रहे हैं, खोलता हुआ पानी डालते उनके ऊपर, वो कुछ नहीं कह सकते। ننگے دفن کر دیں، کوئی کپڑا دیں نہ دیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی بے بس، بالکل بے بس، مردہ بدست زندہ. لیکن یہی آپ نے ان کو گڑا کھود کے اس کے اوپر ہزار من مٹی ڈالی، اس کے اوپر کوئی لاکھوں من کے پتھر رکھ دیے، وہ ایسے سارے اختیار ارادہ کہ تمہاری قسمتیں بدل سکتے ہیں، آپ کے کروٹ لے نہیں سکتے. آگے وہاں تک پہنچ، یاد رکھیے عقل انسانی کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی، بے عقلی کی کوئی حد نہیں. قرآن کا سچا ابھی تک نہیں اس میں شخص کوئی تاجور کے تڑپ ہے تیرے کلام میں، مگر اس میں تیرا کمال کیا غمے دوست درد نگار. یہ صدقہ ہے قرآن کی روشنی کا بھی جانا. قرآن کریم نے اس توہم پرستی کی بھی جڑ کاٹ کے رکھا. متبر مقامات میں مردوں کے متعلق یہ کچھ وہ کہا اس نے کہ بابا کن کو جا کے تم سناتے، دلیل کیسی وہ لاتا ہے کہ جب یہ ابھی تمہارے پاس ہوتے ہیں وہ مردے اگر صاحب کی بات، وہ نہ کوئی سنتے ہیں نہ کوئی تمہیں سناتے ہیں، تمہارے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ارے سوچو تو صحیح کہ جب انہیں تم دبا دیتے ہو تو اس کے متعلق یہ ہے کہ تمہاری سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، تمہاری قسمتیں بدل رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہو تم، کیا سوچتے ہو؟ یہی جو کہا اس نے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. کہا یہ انسان تم جو ان کے پاس جاتے ہو ان کی تو کیفیت ہے وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو تو اپنے متعلق بھی یہ پتا نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کیے جائیں گے، تم جو زندہ ہو تمہارے متعلق کیا بتا سکیں گے. کیا بات ہے، آپ تو برہانہ تم دلیل لاؤ. واضح انداز میں بہت سی آیات ہیں، میری کتاب ہے جہان فردہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مردوں کے متعلق قرآن کی آیات میں نے جمع کی ہیں. 27 بیٹا، جی ہاں یہی ہے. کیسے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون، وہ یہ چیز ہے. پھر ادھر آ جاؤں میں، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنانے کے معنی یہ ہیں، نہ اس کے فیوچر کے متعلق کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کہ فیوچر پہلے سے اس کا مقدر ہے ہی نہیں، نہ اس کے لیے کچھ خدا سے کوئی کہہ کے بدلوا سکتا ہے کچھ کہ وہ قانون کو بدلتا نہیں. تمہارے ہاں لا قانونیت جتنی جیتا ہے پھیل جائے، اس کے ہاں لا قانونیت نہیں پھیلتی. اور ہمارے ہاں تو روز یہ کہانیاں پھر جو وہ پیرانا پرن مریضہ پرانند، ان لوگوں نے بیچاروں نے خود کہا ہو یا نہ ہو، یہ جو جن کا سہارا ہوتا ہے نا روٹی کا، ان کی قبریں وہ پھر مشہور کرتے ہیں نا حضرت صاحب کے متعلق کہ جی وہ مائی آئی تھی، ان کے حضرت صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ آئی اس نے کہا کہ جی فلاں پیر صاحب کے یہاں گئی ہوں، بہت منت سماجت کی، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی. حضرت صاحب نے کہا کہ نہیں جاؤ، تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. وہ پھر ان کے یہاں گئی، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں تمہاری وہ تختی، وہاں وہ ہے نہیں. وہ آیا وہ کہنے لگے جی وہ تو کہتی ہے، وہ بھی وہاں جانے والے، یہ بھی وہیں جانے والے، تختی وہی ایک. وہ کہتے ہیں میں بھی دیکھ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اس میں نہیں صبح کرتا کہ وہ دیکھ کے نہیں آئے، اور یہ جوٹی جا رہے ہیں کٹھے جانے انہیں آئی ہیں. بات اللہ اللہ کو تم نے ایسا ہی بنا رکھا ہے جیسے واقعی جوٹی آ کے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے اور دیکھ رہے ہوں گے صاحب. کہنے لگی کہ پھر جب وہ دیکھ رہے ہیں میرے مقدر میں کچھ نہیں. کہنے لگے میں جو کہہ جو کہہ رہا کہ وہی لگا تھا، اور ان کی لڑکا دادا ہو گئے. وہ وہاں گئی، حضرت صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ ہو گیا. کہنے کہ میرا اب اس کا کیا علاج ہے کہ وہ اس کو بدل کے وہاں دکھایا تھا، تو میں کیا کروں؟ وہ جا کے دکھایا تھا ان تختیوں پہ جا کے، یہ لکھنا ہی ہے نا کہ حضرت صاحب میری قسمت میں تو نہیں. ڈاکٹر کہتی ہیں، طبیب کہتی ہیں، سب یہ کہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم نے وہ کہہ دیا کہ ہم کہہ رہے ہیں، بڑا سا تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں فرق اس میں کہ ہم خدا سے کہہ کے کروائیں گے، یعنی یہ نہیں کہہ دیتے کہ میں خود ہی کہہ رہا ہوں گا بارہ، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی خود چوری چھپے کہہ رہا ہے تو تب پھر یہ ہوا کہ اسے تو علم نہیں، اس سے کرواؤں گا جا کے. یعنی وہ بھی انہوں نے انہیں مجسٹریٹ کا تو ایک مجسٹریٹ ہی سمجھا جائے گا کہ جا کے کروا یا جو مرضی. پتا ہے یہ مقدمہ سننے کے بعد آخر میں سب کچھ فیصلہ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ انہوں نے محفوظ رکھا ہے. یہ محفوظ کا ہی نہیں رکھا ہے گا، جا کے جو کچھ کروایا ہوں گا فیصلہ محفوظ رکھا. اس کے ہاں کوئی فیصلہ محفوظ نہیں ہوتا, اس کے ہاں ہر چیز اس کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. جیسے کوئی انسان تو ایک طرف رہا, وہ خود کہتا ہے نہ تبدیل والے کلمات نہ مبدل والے کلمات, کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ہم خود بھی اس میں تبدیلی نہیں کرتے. آواز اور روحان کا وہ جذریہ کمائی کھٹک کاٹ کے رکھ دیا جیزا نے مانا, اور آپ کی سروں سے تباہ برستیوں کی بوجھل سنے اٹھا دی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے متعلق قرآن نے یہی کہا ہے کہ وہ یگان ہوں میں سرار ہوں والا اولاد اللہ کی خانہ صلاح. انسانیت کے سروں کے اوپر تباہ برستیوں کی جو سریں رکھی ہوئی ہیں اتار پھینکے گا ان کو. آوار و روبان نے جو ان کو جکڑ رکھا ہوا ہے اپنی زنجیروں کے اندر, توڑ دے گا ان زنجیروں کو. انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے, اسے آزاد رکھے گا. کسی گورنر نے بٹھا دیے تھے نا اپنی بوڑھی کے سامنے چوکی دار سے, نگران سے, جو آنے والا اس کی اطلاع کی. وہاں سے باب خلافت کے ہوم چلا گیا حضرت عمر کا, کیا کر رہے ہو؟ خدا نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے, تم ان کو معذوم بنانا چاہتے ہو؟ یہ ہے تحفظ انسان کی آزادی کا جو قرآن دیتا ہے, جو کہتا ہے کسی کی دعا سے قضا نہیں بدل, کوئی غیب کا علم نہیں جان سکتا. مت جاؤ ان کے دروازوں کے اوپر نہ دعائیں منگانے کے لیے نہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے. دعا مانگنی ہے اپنے اندر کی تبدیلی کی, دعائیں مانگو تو یہ راستہ معلوم کرنے کی پکار کرو, اس کے ساتھ تو یہ قانون معلوم کرنے کے متعلق کوشش کرو. یہ ہے دعا. غیب کے متعلق جاننا چاہتے ہو کل کیا ہوگا, تو جو چیزیں قانون کے مطابق ہوتی ہیں وہ قانون معلوم کرو. اور قانون کی صورت یہ ہے کہ اللہ آدم الاسماء کلھا, کائنات کے ہر فنانیہ کے متعلق ہم نے انسان کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے کہ اس کے قانون کو معلوم کر سکے. باقی رہے تم, تو تم تو صاحب اختیار و ارادہ ہو. صاحب اختیار کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کل کو کیا کرے گا؟ یہ ان کی ان فریب کاریوں کے اندر مت آؤ. نہ کوئی حضر صاحب دعا مانگ کے قسمت بدلا سکتے ہیں, نہ کوئی پیر جی تمہارے متعلق بتا سکتے ہیں. کل علم کی طرف آؤ. بل دار کا علم ہوں فی الاخرہ, کہا تھا وما یشعرون ایانا یبعثون. یہ مردے تو خود اپنے متعلق نہیں جانتے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے, تمہارے متعلق کیا بتا سکیں گے؟ بل دار کا علم ہوں فی الاخرہ, اگلی آئے تھا کیا سکتی, بل ہم فی شک منہا, بل ہم منہا ہموں. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولین. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہمارے مقرر کیے ہوئے قانون مکافات کے مطابق نکلے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں قانون مکافات یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی بنب نہیں کرتی, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو دن بدن پنپتے چلے جاتے ہیں. کہاں گے؟ یہ ہے وہ مقام جہاں قرآن کے ایمان کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ساری بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی یہی فزیکل لائف, یہی طبی زندگی ہے, اسی دنیا کی زندگی ہے, یہی نتائج برآمد ہونے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اگر کوئی شخص یہ جو تمدنی قوانین ان کی خلاف ورزی سے کوئی سزا وغیرہ ملتی ہے نا, یہ قانون ہے نا جس کی سزا کچھ ہوتی ہے, کیپ ٹو دی لیفٹ قانون ہے, دائیں طرف آپ چلیں گے سپاہی دیکھ لے گا, گرفتار کر کے جرمانہ کر دے گا, تو سزا ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں سپاہی ہو ہی نہ چراہے تھے تو, اور اگر ہو اور آپ کے جیل میں ہو اٹھنی بچ گئے, تو اگر اس سے آگے کچھ نہیں, اس سارے نظام میں یہ جو چیز ہے کہ خدا کہتا ہے تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خیالات کے اوپر تو گرفت ہی نہیں ہوتی, یہ آپ کے یہاں کی جو لاز ہیں ملکی قوانین جو ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سیکولر لاز ہیں, ارادے پہ یا نیت پہ یا دل میں گزرنے والے خیال پہ گرفت ہی نہیں ہوتی, وہ تو جب عمل سامنے آتا ہے تو اس پہ گرفت ہوتی ہے, اور اس گرفت سے بچنے کے لیے ہزار طریقے موجود ہیں, تو پھر سزا کیسے مل سکتی؟ یہ تو آپ کے ہاں کے جو موجودہ حکومتوں کے قوانین ہیں ان کی بات ہے بچنے کی, شاید آپ کو معلوم نہ ہو, آپ کو تعجب ہوگا, آپ کے یہاں جو فقہ ہے یعنی وہ جنہیں شرعی قوانین کہتے ہیں, وہ فقہ کی کتاب کے اندر قوانین لکھے ہوتے ہیں. اس کے آگے ایک باب ہوتا ہے کتاب الحیض, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان قوانین کو ایویڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے, بچنے سے ان کے کیا طریقہ ہے. جی ہاں, ان سے بچنے کا بھی طریقہ. اس تعجب سے آپ کو ہوا ہے یہ کس قسم کا اس نے حیض, کیا ہیلے ہیں جن سے وہ بچ سکتا ہے. مختصر سی مثال, چوری کی سزا ہے نا, چور کی سزا بڑی بھیانک ہے, ہاتھ کاٹنے کی ان کا بات کچھ نہیں. چوری کے لیے ڈیفینیشن یہ ہے اسی جگہ میں کہ مال محفوظ جو ہے اس کو جو شخص مالے کی مرضی کے بغیر لے جاتا ہے یہ چوری ہے. مال محفوظ اور یہ لے جانے والا رضا باپ دے گا دونوں گائے, انہوں نے نقد لگائی, باپ نے نقد لگائی, الگ ہٹ گیا, بیٹے نے اندر جا کے مال کی گٹھی وہ اٹھائی, باپ کی سپرد کر دی, لے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ سرقہ یا چوری جو ہے اس کا ارتکاب ہوا ہی نہیں ہے. چوری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مال محفوظ ہو, جب اس نے نقد لگا دی تو مال محفوظ نہ رہا, غیر محفوظ ہو گیا. اس نے مال غیر محفوظ اٹھایا, باپ نے جو لیا ہے اس نے اٹھایا بھی نہیں, اس نے تو بیٹے سے لیا ہے, چوری کی سزا ملی نہیں سکتی. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان قوانین سے بچنے کی تو ہزار رائے ہوتی, یہ اس کا قانون ہے, لیکن وہ تو اسی صورت میں ہے. یا یوں کہیے اگر زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہوگا, سزا ملے گی, بچ سکتا ہے انسان, یہاں پہنچتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ ہے بنیادی چیز جسے ایمان کہتے ہیں. بنیاد اصل میں خدا پر ایمان کے بھی معنی یہ ہیں, اس چیز پہ ایمان کہ زندگی اسی دنیا کی طبی جسمانی زندگی نہیں ہے, زندگی آگے بھی چلتی. انسان کا جو عمل ہے, جو کام ہے, جو فعل ہے, جو جرم ہے, جس کا ارتکاب کرتا ہے, یہ اس کا جسم نہیں کرتا, اس کے اندر ایک چیز ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز اٹھا لے. وہ ہاتھ تو اس فیصلے کی پابندی کر کے اٹھا لیتا ہے, یہ ذمہ دار نہیں ہے, اس کو سزا نہیں مل سکتی. وہ جو اندر اس کے کہنے والا ہے کہ اٹھا لے, وہ ہے ذمہ دار. اور اگر زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے تو وہ تو انسان کے مر جانے کے بعد, جسم کے مرنے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ کہنے والا قابو کس لیے آئے گا؟ وہ اس پہ قرآن زور دیتا ہے شروع سے آخر تک کہ یہ انسان کے جسم کے مرنے کے ساتھ وہ جو انسان کے اندر کہنے والا ہے یہ کہ یہ اٹھا لے, وہ نہیں مرتا, وہ آگے جاتا ہے, اپنے ان تمام اعمال کا بوجھ اپنے اوپر لیے, اس کے الفاظ میں ان کے نقوص اپنے اوپر لیے, ان کے نتائج اپنے ساتھ لیے ہوئے, وہ آگے جاتا ہے, زندگی آگے چلتی ہے اور یہ نتائج اس کے سامنے آنے ہیں. یہاں اگر نہیں آتے تو اس کے بعد جسم کے مرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, زندگی جوئے روان است رواں خواہد بود, یہ نئے کوہنا جوان است جواں خواہد بود. کیا بات ہے, جواں خواہد بود, بڑھاپا بھی اس کے تو تاری نہیں ہوتا, زمانے کا مرور کا اور ٹائم کا اس پہ اثر ہی نہیں پڑتا. وہ جو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں سب جوان ہی جوان ہوں گے, بوڑھا کوئی نہیں ہوگا, وہ یہی بات ہے. بڑھاپا تو جسم پہ تاری ہوتا ہے, اس کے تو بڑھاپا تاری نہیں ہوتا. تین نئے کوہنا جوان ہے, اور نئے کوہنا سے تو یہ ہے کہ جتنی شراب پرانی ہوتی ہے زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے, جوان کا حد بھی. یہ ہے نقطہ عزیزان ایمان اصلی جس سے ایمان کہتے ہیں, یہ جو شے ہے اسے میں کہتے ہیں, اسے نفس کہتے ہیں, اسے خودی کہتے ہیں, اسے انسانی ذات کہتے ہیں, اسے انسانی پرسنالٹی کہتے ہیں. یہ ये पर्सनैलिटी नहीं है, जरा सूट अच्छा है, वेरी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, आओ सिखाओ, बड़ा सोना जहां मुंडा। पर्सनैलिटी ये नहीं कुरान के लिए, वो जो अंदर मैं कहने वाली है। कहा कि वो इंसान की मौत के साथ मरती नहीं। ये जो पहला तस्वुर है पॉजिटिविज्म या मटीरियलिज्म जिसे कहते हैं, यूरोप सारा इसके अंदर खो गया और ये सारी तबाही इसकी वजह से आ गई। लेकिन उन्हें भी अब होश आ रहा है और हैरान होंगे आपके इस दौर में वो इंसान इस तसव्वुर को छोड़ के जिस जहन्नम में गिरफ्तार हुआ है और दुनिया की हर कौम उस जहन्नम में गिरफ्तार है, उससे मुतासर होकर वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के ये साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, साइकोलॉजिस्ट तो उनका तो ताल्लुक ही इल्म नफ्स से है, वहाँ के साइंटिस्ट भी अब ये चीज कहने लग गए हैं कि ये बात ठीक है कि ये इंसान के अंदर जो फैसला करने वाली चीज है वो इंसान की तभी मौत से मरती नहीं है। इस वक्त को वक्त नहीं है, वक्त हो तो मैं आपसे अर्ज करूं, बहुत मटीरियल है मेरे पास इसके ऊपर, मेरा तो मधु ईमान है ही ये। अगर ये हो कि इंसान जिस्म के मौत के साथ खत्म हो जाता है तो फिर किसी और चीज के मानने की जरूरत ही नहीं है अजीजा ने मान, ना खुदा के, ना रसूलों के, ना जही के, ना किताब के, ना अमाल के जजा सुधा, कुछ नहीं जरूरत। ये है शय, अगर इसको मान लिया जाए कि मैं जिस्म की मौत के साथ मरूंगा नहीं, मैं आगे चलूंगा और मेरे सारे अमाल मेरे साथ चलेंगे और उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, ये है असल ईमान। इसलिए उसने ये कहा है कि शाखे निहाले सिदरा ही खारो खसे चमन न शाओ, तू तो वो सिदरतुल कुबरा जो है उस दरख्त की एक शाख है, ये तुम इस मादी जिंदगी के चमन का खारो खस क्यों अपने आप को समझ रहे हो। अगला मिसरा है, मुनकर है वो अगर सभी, खुदा का भी अगर तुम मुनकर हो गया है तो कोई बात नहीं, हो जा मुनकर, खेजन मचाओ मैं अपनी का मुनकर ना हो जाना, यहाँ बात बिगड़ेगी सारी का। कुरान इस मैं के ईमान को ईमान बिलाखरत कहता है अजीजा, और मैंने कहा है कि आप तो यूरोप के जितने ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी इस तरफ आ रहे हैं, बहुत कुछ है। अभी अभी इसी महीने के अक्टूबर के रीडर डाइजेस्ट में एक चीज मेरे सामने आई है, पिछले दर्श में तो मैंने आपको वो फ्रांस के साइंटिस्ट की किताब बताया था, यानी उस किताब के मुतल्लिक कि वो किस तरह साइंस के इंकशाफात के बाद पुकार के कहता है कि 1400 साल पे फिर कोई इंसानी फिक्र ये नहीं कह सकती थी, ओ सुन रखो साइंसदानों ये इंसान की किताब नहीं हो सकती। इसमें ये एक मजमून आया है कानून की खिलाफ वर्जी है, रॉबर्ट वाइट नाम है, MD PhD, ये न्यूरो सर्जरी का प्रोफेसर है, इंटरनेशनल फेम का आदमी है, न्यूरो सर्जरी है दिमाग की जराहत जो होती, दिमाग की सर्जरी, बड़ा ही एमिनेंट है, सारी उम्र उसकी इसमें, कहता है दिमाग का एक एक जर्रा एक एक खलिया जो है वो कहता है मेरे इल्म के अंदर, मेरी सर्जरी है ये कि एक खलिये के मुतालिक मैं जानता हूँ ये क्या करता है, यहाँ क्या नुक्स हो गया, ये कुछ है। कहने के सारी उम्र में ये कुछ करने के बाद, दिमाग के मुतालिक ये कुछ करने के बाद, एक चीज है जिस तक न मेरी दस्तरस है न किसी और साइंटिस्ट की दस्तरस, और जो शायद साइंस की दस्तरस से बाहर है, कि दिमाग ये नाम तो इन्हीं सेल्स का है, ये मादी मटीरियल फिजिकली है ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं कोई चीज है जिसे हमारे यहाँ वाले माइंड कहते हैं, पता वो भी किसी को नहीं कि वो क्या है, एक लफ्ज है उनके यहाँ माइंड उसे कहते हैं, और भी नाम हो सकते हैं इसके। मैंने अर्ज किया कि ये माइंड एक ऐसा लफ्ज उनके यहाँ का है, इसका तर्जुमा नहीं हो सकता, तसव्वुर भी नहीं है माइंड क्या है, वही जो अपने यहाँ हम मैं कहते हैं, मैं का तसव्वुर नहीं हो सकता, रात जब आना, वो कहता है एक चीज वो है इसके अंदर के बाद वो ये दिखता है मेरे सामने है वो, कि ये इस फिजिकल ब्रेन का और उस माइंड का कि जो इस ब्रेन को हुक्म देने वाला है, इसका बाहमी रब्त क्या है हम बिल्कुल नहीं बताता, लेकिन ये फिजिकल ब्रेन नहीं है जो ये कुछ करता है, جس میں حافظہ ہے، جو حافظے کو واپس لاتا ہے، جو پھر تمہیں بتاتا ہے 20 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، واقعہ کی یادداشت ہی نہیں لاتا، اس واقعہ سے آپ کے اوپر جو اثر ہوا تھا کسی کے خلاف غصے کا، کسی کے متعلق خوشی کا، وہ تاثرات بھی واپس لاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ دماغ کے یہ جو طبی خلیے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. اس کے لفظ ہیں کہ دماغ کنٹینر ہے اس دوسری چیز کا، وہ اس کے لیے لفظ ایک ہے جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا وہ ہے کیا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں ساری عمر کے تجربے کے بعد کہ یہ جو برین کے مادی خلیے ہیں، سیلز ہیں، نٹیریل، یہ ان کا کام نہیں. اس میں کچھ اور کیا ہے جس کا یہ کام ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے آئی آلسو فائنڈ اٹ انریزنیبل ٹو سپوز، خاص ان تجربوں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ ایک چیز بڑی غیر معقول ہوگی اگر یہ کہا جائے دیٹ ایٹ برین ڈیتھ دوز پاور فل اینٹیز آف انٹیلیجنس پرسنالٹی اینڈ میموری سمپلی سیز ٹو ایگزٹ. یہ کہنا کہ اس دماغ کی موت کے ساتھ وہ جو شے ہے کہ جو حافظہ رکھتی ہے، تاثر رکھتی ہے، احساسات رکھتی ہے، جو نتائج کے نقوش اپنے اوپر رکھتی ہے، کہ وہ بھی مر جائے گی، یہ بالکل بکواس ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. فار مور ریزنیبل ٹو بلیو دیٹ دی ایسنس آف اس، کیا لفظ ہے، ایسنس آف اس ایسکیپ فرام اے کنٹینر دی برین. ایک منٹ، وہ جو میرے حافظے والا ہے نا، اس کے کنٹینر یہ کہتے ہیں ٹھہر گئی، حافظہ خراب ہو گیا. ہاں، فار مور ریزنیبل ٹو بلیو دیٹ دی ایسنس آف اس ایسکیپ فرام اے کنٹینر دی برین وچ نو لانگر از کیپیبل آف سپورٹنگ اس اینڈ فائنڈ سپورٹ ان اے نیو ڈائمینشن. ایسنس آف ہماری ذات، ایسنس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ جو ہم ہیں، جو میں ہے، وہ جو ہماری اصل ذات ہے، ایسنس ہماری جو ہے، وہ جو ہے برین کی موت سے وہ ہماری ایسنس جو اس نے اپنے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، آپ مر جاتا ہے اسے آگے منتقل کر دیتا ہے، آگے کوئی اور ہے اس کو سنبھالنے والا، وہ جو اس برین سے زیادہ عرفہ والا ہے وہ اس کو سنبھال لیتا ہے، اور اس طرح سے وہ آگے چلتا ہے. برین کے ان خلیات کے تباہ ہونے سے وہ میری ایسنس جو ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. ریسٹ کا سرجن ہے سکتا، یہ ہے جس کو آپ حیات جاوداں آگے چلنے والی زندگی سے. اب تک یہی صورت تھی، برگسان نے یہ بتایا تھا، اس کی کتاب ہے میٹر اینڈ میموری، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے لیکن بڑی وہ اہم فلسفے کی کتاب ہے. اس نے بھی بتایا تھا کہ میموری جو ہے، حافظہ جو ہے، یہ میٹیریل ہیلتھ کا نتیجہ نہیں ہے، لیکن وہ ہائر فلسفے کی کتاب. یہ سرجن ہے جو ایک ایک خلیے سے واقف ہے دماغ کے، اور وہ کہہ رہا ہے عمر بھر کے تجربے کے بعد کہ ایسنس آف اس جو ہے، بڑے عجیب لفظ ہے، قرآن نے اس کو نفس کہہ کے پکارا ہے. اس نے بھی یہ چیز کہی ہے کہ یہ اس نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس، شعور انسان کا، فکر انسان کی، میں انسان کی، یہ ہے اصل ایسنس جو ہے. قرآن نے بھی یہ بتایا ہے کہ اس ایسنس کے ساتھ جسے قرآن نفس کہہ کر پکارتا ہے کیا ہوتا ہے. ایسی اہم آیت ہے عزیزان من، 39:42 39:42 عظیم آیت ہے صاحب. وہ تو فلاسفر اور سائیکالوجسٹ اس آیت کو دیکھتے ہیں صرف پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. 39:42 39:42 اللہ یتوفل انفسا ہینا موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. سورہ انسانی ایسنس آف وہ جس کو اس نے کہا ہے، وہ اصل ذات، اصل انسان. میں نے کہا الفاظ نہیں مکمل ہوتے ہماری زبان کے، ایسنس آف نفس جسے قرآن کہتا ہے، شعور، فکر، انٹیلیجنس، میموری، حافظہ، وہ سارا اس کا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، نیند کی حالت میں بھی وہ کار فرما نہیں ہوتا، موت کی حالت میں بھی وہ کار فرما نہیں ہوتا. دو حالت نیند کی حالت میں جب انسان بیدار ہو تو اس کا برین جو ہے ورک کرنے لگتا ہے تو وہ ساتھ ہی وہ بھی کار فرما ہو جاتا ہے. اس کے الفاظ میں ہم اسے واپس لے لیتے ہیں. موت کی حالت میں وہ انسان کا جسم جہاں رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو شے ہے اسے ہم اپنے ہاں روک لیتے ہیں. قرآن کے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہے یہ سرجن وائٹ آرٹ کہ وہ جو شے ہے جسے میں ایسنس آف مین کہتا ہوں جسے قرآن نفس کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. بیداری کی حالت میں ایک وقت معینہ کے لیے ایک وقت کے لیے جب تک اس نے زندہ رہنا ہے اسے ہم واپس دے دیتے ہیں بھیج دیتے ہیں اس کنٹینر. اور موت کی حالت میں اسے وہاں رکھتے ہیں اسے وہاں بیداری کی حالت جو ہے وہ دے دی جائے گی لیکن اس کا کنٹینر جو ہے وہ اس کنٹینر سے مختلف ہے. 1400 سال پہلے عزیزان ایمان نہ کوئی اس زمانے میں دماغ کے متعلق جانتا تھا نہ اس کے ورکنگ کے متعلق نہ ایسنس آف مین کے متعلق نہ اس چیز کے متعلق کے اندر کوئی کنٹینر اور ہے. یہ حالت ہوتی ہے نیند میں معطل ہوتا ہے. موت میں اس کو ہم واپس ادھر نہیں بھیجتے وہاں کنٹینر میں رکھتے ہیں. کنٹینر وہ اس سے مختلف ہوتا ہے. ان نفیز آگے کا نہ آ جاتے قومنگ جتا فخرون کہا جو بات ہم نے کہی ہے جو قوم غور و فکر سے کام لے گی اسے پتا چلے گا ہم کیا کہہ گئے ہیں. غور و فکر سے کام یہ تو وائس سرجن جیسے سر ہے کہا کہ یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے سڑ جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی زندگی آگے چلے گی. کہا ان کو کیا علم ہے یہ ان کی نگاہ اس محسوس جسم کے اوپر ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہو جائے گا. وہ جو کنٹینر ہے اس کنٹینر کے اندر اس پہ ان کی نگاہ نہیں ہے. وہ ہے چیز کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے متعلق بھی کہتے رہے کہ ہاں زندہ ہوں گے وہ تو قبروں میں ہیں. یہ یوں ہی اساطیر الاولین اگلے لوگوں کی کہا کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں. بات ساری یہ ہے کہ یہ بات ہے جو فکر اور غور سے کام لیں گے ان کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہ تو ان کی سمجھ میں بات آئے گی جو جھٹک دیں گے کہ زندگی یہی زندگی. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. یہ بس تھا نا بہت بڑا کمیونسٹ انڈیا کا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. کچھ ایلیمنٹس ہیں ان میں خاص طور پر سے ایک ربط پیدا ہوا لائف وجود میں آ گئی. موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا. یہ اجزاء پریشان ہو گئے موت واقع ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا. ایسا ان کی سمجھ میں ہی بات نہیں آئے گی. فکری بات نہیں ظاہرہ جسم کے اوپر ان کی صرف نگاہ ہے جو اندر کار فرما ہے جو فیصلہ کرنے والی اندر قوت ہے جو حافظے کی قوت ہے جو انٹیلیجنس کی قوت ہے انہوں نے اس کو بھی یہ جو دماغ ہے مادی اسی کی کار فرمائی سمجھ لیا ہے. یہ غلط ہے بات. اور نہ ان کی سمجھ میں آئے گا کہ جو ادھر اپنے ہاں صرف ایک روایتی ایمان کے طور پہ اسے مانتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ایمان تو یہی ہونا چاہیے لیکن ایمان تو وہ ہے کہ جب اس سے دلیل مانگی جائے تو دلیل سے اس کا ثبوت پیش کیا جائے. ایمان تو اسے کہتے دلیل تو یہ بھی نہیں دے سکتے. وہاں تو یہ چیز ایمان کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مارے گا مار کے جو آئے گا وقت پھر نہ مارے گا لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ ایمان وہ ہے کہ جو دلائل سے علم و بصیرت سے مبنی ہو اور آپ اس کے لیے دلیل دے سکیں. دلیل سرجن وائٹ دے سکتا ہے عزیزان ایمان. ہم کیا دلیل جن کے ہاں دلیل اور قیاس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابلیس کا کام. اول من خاصا ابلیس جس نے دلیل سے مانگی تھی دلیل سے کام لیا تھا سب سے پہلے وہ تو ابلیس. قرآن یہ چیز پیش کرتا ہے اور اس کے بعد آگے ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے یہ چیز تم کہتے ہو نا وہاں کی بات تو اہل فکر جانیں گے کہہ دو گے وہاں جا کے دیکھیں گے. اب تو آرام سے گزرتی ہے آج کی خبر خدا جانے خدا نہیں جانے تم بھی جان سکتے ہو.
اس نے کہا ہے یتفکرون فی الحیات الدنیا والآخرہ. قرآن میں یہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ میٹافزکس ہے, ما وراء الفکر ہے, بات میں قرآن کہتا ہے غلط ہے. حیات دنیا اور حیات آخرت دونوں کے اوپر فکر کرنے والے ہیں مومن جو ہے, محسوس نہیں ہے کہ وہ یوں نظر آ جائے سامنے, فکری طور پہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ آئی ہے نا وائٹ کی سمجھ میں, کہتا ہے یہی چیز ادھر تمہیں دکھا دیں, اتنا لمبا انتظار ہی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو, وہاں جا کے یہ دیکھیں. یہاں تمہیں قومیں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے ہر قسم کا یہ